العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله لقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صلوات پڑھیں گے محمد. آیہ شریفہ میں حضرت موسیٰ کی دو ذمہ داریوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. اب اس سے پہلے یہ بتایا گیا کہ جب ہم نے موسیٰ کو بھیجا تو کھلی اور آشکار دلیلیں دے کر کے بھیجا, نشانیاں دے کر کے بھیجی تاکہ بات منوانا ان کے لیے آسان ہو جائے. کیا کرنا ہے موسیٰ کو, ذمہ داری کیا ہے؟ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور. پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی قوم کو تاریکی سے روشنی کی طرف لے جاؤ, ظلمتوں سے نور کی وادی میں انہیں لے جاؤ. وذکرہم بایام اللہ, اور دوسری ذمہ داری ہے کہ انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاتے رہو. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. کیونکہ اللہ کے دنوں کی یاد دلاتے رہنا, اللہ کے دنوں کو بھولنے نہ دینا, اس میں کھلی ہوئی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو میدان میں ڈٹنا چاہتے ہیں. صبر کا معنی جو ہے ثبات قدم, میدان سے ہٹنا صبر نہیں ہے, میدان میں ڈٹ جانا صبر ہے. اگرچہ ہمارے یہاں صبر کا معنی تھوڑا الٹ گیا ہے, جہاں میدان سے ہٹانا کسی کو ہوتا ہے تو کہتے ہیں صبر کرو بھائی, صبر کرو. صبر یعنی مشکلوں کو برداشت کرو, مشکلوں سے گھبرا کر کے میدان سے ہٹو نہیں. ہر اس شخص کے لیے جو میدان میں ڈٹنا چاہتا ہے اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے, ان دنوں کی یاد اس کے لیے بہت اہم ہے. عرض کیا تھا کہ یوں تو دن سب خدا کے ہیں, لیکن بعض دن ایسے ہیں جو اللہ کی عظمت اور کبریائی کا احساس دلاتے ہیں, انہیں خاص طور سے اللہ کی طرف نسبت دی گئی ہے. جتنے دن بھی تاریخ میں آپ اٹھا کر کے دیکھیں, کوئی دن بھی عاشور کے دن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جس طرح سے عاشور کے دن پروردگار کی عظمت اور کبریائی کا اظہار ہوا ہے, کوئی دن ایسا نہیں ہے. حضور کی بعثت کا دن بڑا اہم دن ہے, ہجرت کا دن بڑا اہم دن ہے, غدیر کا دن بڑا اہم دن ہے. ہر دن اپنی اپنی عظمت کے لحاظ سے بہت اہم ہے, ہر دن اللہ کی کبریائی کی ایک دلیل ہے, لیکن عاشور کا مقابلہ. اس لیے چھٹے امام نے کہا تھا لا یوم کا یوم کا یا عبداللہ, حسین آپ کے دن کا کوئی دن مقابلہ نہیں کر سکتا. کون سا دن ہے جو اس بات کا احساس بیدار کرے کہ اللہ کی اتنی عظمت ہے کہ اس کے دین کی بقا کے لیے حسین جیسا اپنے کو قربان کر دے رہا ہے. احساس عظمت الہی، احساس عظمت دین خدا اسی سے تو ہوتا ہے نا. کون قربان ہو رہا ہے، کس چیز پر قربان ہو رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ کم قیمت چیز پر انسان اپنے کو قربان نہیں کرتا اگر اس میں عقل و خرد ہے. قربان اسی چیز پہ ہوا جاتا ہے جس کی بڑی قیمت ہوتی ہے. تو جتنا قربانی دینے والا عظیم ہوگا اسی حساب سے اس چیز کی عظمت کا احساس ہوتا ہے جس چیز پر اس نے اپنے کو قربان کیا ہے. فَذَكِّرْهُمْ أَيَّامَ اللَّهِ، اس کو یاد دلاتے رہو. دن کو یاد دلانا مقصود نہیں ہے، دن کی یاد ایک ذریعہ ہے اس عظمت تک پہنچنے کے لیے تاکہ یہ یاد رہے. میں نے عرض کیا تھا کہ مختلف زبانوں سے، مختلف حلقوں سے یاد حسین پر اعتراضات کیے جاتے ہیں. سب کے جوابات دے چکا ہوں میں، مختلف اعتراضات، اس کے مختلف جوابات. ایک چھوٹا سا اعتراض جو وہابیت کی طرح سے عام طور سے پیش کیا جاتا ہے کہ مرنے والا مر گیا، مٹی میں مل گیا، اب کیا رہ گیا؟ ایک مٹی کی خاطر آپ اتنا سب کچھ کر رہے ہیں، ایک پتھر کی خاطر. ان کے خیال میں پیغمبر میرے پتھر میں کوئی فرق نہیں ہے. جب یہ نظریہ پیغمبر کے بارے میں، تو ظاہر سی بات ہے امام حسین کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہوں گے. لیکن جب ہم قرآن اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو قرآن انہیں مٹی پتھر نہیں مانتا. قرآن میں آج بھی موجود ہے کہ سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون ہے یا نہیں قرآن میں؟ تو کیا قرآن پتھر پہ سلام کر رہا ہے؟ قرآن مٹی پہ سلام کر رہا ہے؟ اگر مر کے قبر میں جا کے مٹی میں مل گئے، پتھر جیسے بن گئے، اگر یہ مقام ابراہیم ہوتا، اگر یہ مقام موسیٰ و ہارون ہوتا تو کبھی قرآن ان پر سلام نہ کرتا. جب موسیٰ و ہارون کو خدا مٹی اور پتھر نہیں سمجھتا تو جو فخر موسیٰ و ہارون ہے حسین، تو یہ پستی یہ فکر ہے کہ اگر ہم یہ سمجھ بیٹھیں جس طرح ہم قبر میں جا کر کے مٹی میں مل جاتے ہیں، ویسے وہ بھی قبر میں چلے گئے، مٹی میں مل گئے، اب کوئی حیثیت باقی نہ رہ گئی. نہیں، یہ وہ شخصیتیں ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں زندگی میں بھی مشعل ہدایت، اور اگر بظاہر ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے پھر بھی مشعل ہدایت ہیں. بلکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس مشعل کی روشنی مرنے کے بعد کچھ اور بڑھ گئی ہے، کچھ اور بڑھ گئی ہے. جو چیزیں ان کی زندگی میں اس روشنی میں جو ہے نظر نہیں آتی تھی، آج اس کی ضیاء کچھ اور پھیلی ہوئی ہے. تو اگر یاد حسین کو منایا جاتا ہے اس لیے اس دن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اصل امام حسین کا حساب الگ ہے. میں جملہ اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، میرا ادب بھی نہیں ہے کہ اپنے پاس سے کوئی بات کہوں. جو باتیں کہتا ہوں یا قرآن یا حدیث، اس کے علاوہ میں کچھ عرضی نہیں کرتا. نقطے بنانا تو ہمیں آتا بھی نہیں ہے. اپنے صاحب اٹک بندی کر کے چلے گئے، نہیں، بحث کر رہا ہوں حدیث ہے اس کے پیچھے. حسین کا حساب سب سے الگ ہے. سارے امام ہمارے معصوم ہیں، سب عظیم ہیں، کلنا محمد ہے نا. اب سنیں، امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہو گئے، امام بیمار ہو گئے. کچھ لوگوں سے کہتے ہیں جاؤ کربلا جا کے قبر حسین پر ہماری صحت کے لیے دعا کرو. ان کا مولا آپ تو خود امام ہیں، ہم کہیں جا کے دعا کرو تو بات سمجھ میں آتی ہے. آپ تو خود امام ہیں، آپ تو خود معصوم ہیں، آپ خود دعا کر لیں. قبر حسین پر بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ امام فرماتے حسین کا حساب سب سے الگ ہے، سب سے جدا ہے حسین کا حساب. اسی طرح سے آٹھویں امام، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث امام سے فرماتے ہیں کلنا سفن النجات، ہم سب نجات کی کشتی ہیں، ولیکن سفینۃ الحسین اوسع واسرع، لیکن حسین کی کشتی میں زیادہ گنجائش ہے اور زیادہ تیز رفتار ہے، زیادہ رفتار کے ساتھ تمہیں منزل ہدایت سے ہم کنار کر سکتی ہے حسین کی کشتی، جنہوں معصوم فرما رہے ہیں، میں کوئی یہ بولوں اپنی طرف سے یہ جو ہے مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، تو امام حسین کا حساب جدا ہے، ان کا دن علیحدہ ہے، عاشور کے دن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں کہ جتنے دن بھی ہیں تاریخ میں اسلام کا کوئی ایک چیپٹر، کوئی ایک حصہ اس دن آپ کو یہ جو ہے نظر آئے گا، غدیر میں ایک حصہ نظر آئے گا، جتنے دن بھی ہیں. کربلا وہ واحد دن ہے چند گھنٹوں میں پورے اسلام کا عملی نمونہ نظر آ گیا، پورا اسلام عملی طور پر. توحید کو دیکھنا ہے عاشور کے دن دیکھ لیجئے، عرفان اور عشق الہی دیکھنا ہے، خدا کے سامنے تسلیم ہو جانا، ابدیت کی معراج اگر دیکھنا ہے تو کربلا میں نظر آئے گی. مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں، سختیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ایک ہی جملہ ہے جو مکے میں کہا تھا مدینے میں کہا تھا وہی جو ہے وہی کربلا میں دوہرا رہے ہیں. دیکھیں بعض دفعہ حالات بدل جاتے ہیں تو لہجہ بدل جاتا ہے، دوستوں کی بس میں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو بات کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے، دشمنوں کے نرغے میں آپ گھر جائیں تو بات کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے، ادبیات تبدیل ہو جاتی ہیں. امام حسین نے اگر مکے میں دوستوں کے مجمع میں کہا تھا رضانا اہل البیت رضا اللہ، ہم اہل بیت کی مرضی وہی ہے جو اللہ کی مرضی ہے، اگر مدینے میں ہی جملہ کہا تھا، وطن میں رہ کر کے کہا تھا، دوستوں کے درمیان کہا تھا، جب سب زندہ تھے ساتھی موجود تھے تب یہ جملہ کہا تھا، جب مصیبتیں بڑھتی گئی سب چلے گئے، ننھے شیرخوار کا جنازہ جب حسین کے ہاتھ پر ہے تب بھی حسین کا وہی نعرہ ہے رضن بقضائہی وتسلیما لامرہ، یہ کہاں نمونہ ملے گا؟ تو عشق الہی کا نمونہ اگر آپ عبادت کے اگر آپ دیکھ لیں، حملہ ہونے والا گھرے ہوئے ہیں، موقع تو وہ ہے کہ آپ تلواروں پہ دھار رکھیں، مشق کریں، لڑنے کی تیاریاں کریں، وہ بھی ہو رہی تھی، لیکن بھیا عباس ایک شب کی مہلت لے لے عبادت کے لیے، آپ کو یہ نمونہ کہاں ملے گا؟ دشمنوں کے نرغے میں انسان گھرا ہوا ہو، بھوکھے ہیں، پیاسے ہیں، بچے یہ جو ہے بلک رہے ہیں، بچوں کے تڑپنے کی آواز کان میں آ رہی ہو اور انسان کا سر سجدے میں ہو اور محو ذکر الہی ہو. جتنی تعلیم اسلام نے دی ہے، اخلاقی تعلیم اٹھا کر کے آپ دیکھیں، سماجی تعلیم، سب ایک دن میں، مساوات اور برابری اسلام کی ایک تعلیم ہے، اس کا بھی عملی نمونہ کربلا میں. اکبر کا جہاں سر ہے وہی جون کا سر ہے، اکبر کا جہاں سر ہے وہی جون کا سر ہے، شبیر کی دنیا ہے مساوات کی دنیا. دو شہید ایسے ہیں جن کے رخسار پر امام حسین نے اپنا رخسار رکھا ہے، کربلا کے دو شہید ایسے ہیں، ایک وہ شبیہ پیغمبر علی اکبر، اس کے رخسار پر، ان کے رخسار پر اپنا رخسار رکھا ہے حسین نے، اور دوسرے ابو ذر کا غلام جون، جس کو یہ کہنا تھا مولا ہمیں اس لیے اتنے شہادت نہیں دے رہے ہیں کہ ہم کالے ہیں، ہمارا خون جو ہے ایک سیاہ فام کا خون ہے، بدبو آتی ہے ہمارے بدن سے. حسین نے جہاں اپنے جوان بیٹے علی اکبر کے رخسار پہ اپنا رخسار رکھا ہے، وہی ملتا ہے کہ جون کے رخسار پہ اپنا رخسار رکھا ہے. بس دو ہی شہید ہیں جن کے رخسار پہ حسین نے اپنا رخسار رکھا ہے، اور اس سے بڑی جو ہے مساوات کی مثال دنیا میں اور کیا مل سکتی ہے؟ مساوات سیکھنا ہے وہاں سے سیکھیں کربلا سے، وفا سیکھنا ہے، ایک نام تو جو ہے وفا سے ایسا جڑ گیا ہے کہ وفا کا لفظ آتے ہی آپ کے ذہن میں فوراً وہ نام آتا ہے، میں وہ نام نہیں پیش کروں گا، میں عباس کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ تو ایسا جڑ گیا ہے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وفا دیکھنا ہے جس وقت امام حسین ظہر کے وقت وقت ظهر. ابو سمامہ سیداوی نے یاد دلایا ہے کہ مولا نماز کا وقت آ گیا. عجب ہے اصحاب حسین کا کردار. امام نے فرمایا تھا کہ انی لم ارا اصحابا اوفا من اصحابی و ابر, میں نے اپنے اصحاب سے زیادہ نیک اور باوفا نہیں دیکھے. ایک یہی نمونہ دیکھ لیجئے. ایک موقع ہے صفین کا, جنگ ہو رہی ہے, مولا کہتے ہیں وقت نماز ہے, مصلی بچھاؤ. تو صحابی کیا کہتے ہیں مولا کے, ابن عباس جیسا صحابی, مولا جنگ میں جنگ ہو رہی ہے. تو مولا کو یہ کہنا پڑا ابن عباس سے کہ ابن عباس ہم اسی کے لیے تو لڑ رہے ہیں, یہ منزل اصحاب علی ہے. تو وہاں کسی کو نماز یاد نہ آئی, علی کو نماز کی یاد دلانا پڑی. اور جب علی نے کہا مصلی بچھاؤ تو اعتراض ہوا, تو علی کو سمجھانا پڑا اللہ ہے اصحاب حسین کا مقام. کتنی معراج پہ فائز ہے ابو سمامہ سیداوی. حسین نے نہیں کہا ہے وقت نماز ہے, بلکہ ابو سمامہ سیداوی مولا سے کہتے ہیں مولا وقت نماز ہے. مولا وقت نماز ہے, کیا سمجھتے کردار ہے, کہاں ملے گا؟ یہ عاشور کے دن, ایک دن میں ساری چیزیں عملی طور پر نظر آ رہی ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے انسان, ایک عام انسان, معصوم کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایک عام انسان کردار کی اتنی معراج پہ پہنچ جائے کہ تب ایک نگاہ اس کی جو ہے دشمن کی طرف ہے, دوسری نگاہ امام کے چہرے کی طرف ہے, اور اسی وقت اس کی نگاہ سورج کی طرف بھی ہے. اس زوال کا وقت ہوا یا نہیں ہوا؟ امام کے کہنے سے پہلے صحابی بول پڑا کہ مولا نماز کا وقت ہے. امام فرماتے ہیں ذکرت الصلاۃ, یا یہ جو ہے ذکرت الصلاۃ دونوں لفظیں آئی ہیں. ذکرتا کا معنی ہے کہ تم نے نماز یاد دلائی, اور یہ جو ہے ذکرتا کا معنی ہے کہ تم نے نماز کو یاد کیا. تو ذکرتا یا ذکرتا جو بھی ہو, تم نے نماز کو یاد کیا, نماز کی یاد دلائی, اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے. اب اس کے بعد نماز ہونا ہے تو تیروں کی بارش ہو رہی ہے. پہلے کہا گیا دشمن سے بند کر دو جنگ کچھ دیر کے لیے, جنگ نہیں. اچھا امام حسین جا کے نماز خیمے میں جو ہے پڑھ سکتے تھے, خیمے میں جا کے پڑھ لیتے نماز. مگر یہ کردار کیسے سامنے آتا؟ یہ کردار اجاگر کیسے ہوتا؟ نماز یہی پڑھیں گے, سب کے سامنے پڑھیں گے, میدان میں یہ جو ہے مجمع عام میں نماز پڑھیں گے. مگر تیروں کی بارش ہو رہی ہے, نماز پڑھے کیسے؟ دو صحابیوں کا انتخاب ہوتا ہے, تم آگے کھڑے ہو جاؤ, آگے تم آگے آ کر کے کھڑے ہو جاؤ, تیروں کو تم روکو, نماز ہم پڑھیں گے. تم تیروں کو روکو, نماز ہم پڑھیں گے. علی تو دونوں آ کے کھڑے ہو گئے امام کے سامنے, تیروں کی بارش ہو رہی ہے. کچھ تیر ڈھال پہ روکتے ہیں, نہیں رک پاتا ہے سینے پہ روکتے ہیں, نہیں رک پاتا ہے ہاتھوں پہ روکتے ہیں, نہیں رک پاتا ہے پیشانی پہ روکتے ہیں. تیروں کی بارش میں امام کے یہ صحابی کھڑے ہوئے ہیں. ایک عالم دین نے کبھی کہہ دیا تھا کسی مقام پر کہ کربلا میں جن لوگوں نے حسین کا ساتھ دیا کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا. آخر رسول کا نواسا ہے, فاطمہ کا لخت و جگر ہے, اگر اس کا ساتھ نہ دیں گے تو اور کریں گے کیا؟ جن لوگوں نے ساتھ نہیں دیا وہ تھے بہت برے انسان, جنہوں نے ساتھ دیا ان کا کوئی کارنامہ نہیں ہے. بعض دفعہ خدا ہدایت کرنا چاہتا ہے, خواب میں دیکھا کہ کربلا کا میدان ہے, عاشور کا دن ہے, امام حسین نماز پڑھنا چاہتے, ان عالم دین سے کہا کہ تم سامنے کھڑے ہو جاؤ میں نماز پڑھ لوں. نہ میں کھڑا ہو گیا, بالکل مولا کا حکم ہے اس سے انکار نہیں, آگے کھڑا ہو گیا. امام نے نیت کی اللہ اکبر, ادھر سے تیر چلا, میں نے کہا تیر کو روکیں گے. جب تیر قریب پہنچا تو میں ڈر کے بیٹھ گیا, تیر جا کر کے امام کی پیشانی میں لگا. کا غضب ہو گیا, ایسا کیسے ہو گیا؟ اچھا اب کی نہیں, اب کی آئے گا تو روکیں گے اسے. تھا سعید اپنے سینے پہ تیر کو روک رہے تھے, اب کی تیر آئے گا تو روکیں گے. پھر کھڑے ہوئے, پھر تیر آیا, جب قریب پہنچا پھر بیٹھ گئے, تیر امام کے سینے پہ لگا. ایک دفعہ مسکرا کے امام نے کہا اب تمہیں پتا چلا میرے ساتھیوں کی عظمت کردار. عظمت کردار کا احساس ہوا. سعید اور زہیر تیر کو روکے جا رہے ہیں, ادھر امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ادھر سعید و زمین پر گرے اور آواز آیا السلام علیک یا ابا عبداللہ. اور جب سعید کے سرحانے پہنچے ہیں امام حسین تو سعید نے بس ایک جملہ کہا پہچانے وفا کو. اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد ابھی بھی سعید کو یقین نہیں ہے کہ حق وفا ادا ہوا یا نہ ہوا. ایک جملہ کا حل ہو فی تو یا ابا عبداللہ, مولا کیا میں نے حق وفا ادا کر دیا؟ یہ نمونہ وفا کہاں ملے گا؟ عورت کا اپنا کردار ہے, بچوں کا اپنا کردار ہے, غلام کا اپنا کردار ہے, آقا کا, سب نمونے ہیں کربلا میں. جتنے گوشے ہو سکتے تھے, ہمدردی کا گوشہ, حتی دشمن سے ہمدردی. امام حسین بار بار جاتے تھے دشمنوں کے سامنے, ان کو نصیحت کرتے تھے کائے کے لیے, اس لیے کہ یہ مان کر کے ہماری جان چھوڑ دیں. شروع شروع میں تو شاید اس بات کا احساس ہو بھی سکتا تھا, لیکن جب انہوں محمد شہید ہو چکے, قاسم کے لاش پامال ہو چکی, علی اکبر کے سینے پر برچھی لگ چکی, عباس کے شانے قلم ہو چکے, علی اصغر کا گلا چھپ چکا, اب اس کے بعد کیا حسین میں جینے کی امنگ باقی رہ گئی تھی کہ اپنی زندگی کی لیے کر؟ نہیں. اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود وہ دشمن جنہوں نے علی اکبر کے سینے پہ برچی ماری ہے, جنہوں نے عباس کے شانے قلم کیے ہیں, جنہوں نے علی اصغر کو زخمی کیا ہے, ننے گلے کو تیرے سے شوبہ کا جو ہے نشانہ بنایا ہے, حسین ابھی بھی ان کے لیے چاہتے ہیں, اے کاش اس وقت بھی ان کو نجات مل جائے. اتنی ہمدردی کہاں ملے گی؟ پڑھا تھا, ہوا تھا کہ مولا علی نے اپنے قاتل کو جو ہے جو دودھ لا کر کے دیا, وہ اپنے قاتل کو پیش کر دیا. وہ مقام بھی بہت اہم مقام ہے, لیکن یہ اس سے اہم مقام ہے کہ اپنے پورے خاندان کے قاتلوں کو بھی حسین نہیں چاہتے یہ جہنم میں جائیں. آخر میں بھی اگر یہ توبہ کر کے راہ راست پہ آ جانا چاہتے ہیں تو راہ راست پہ آ جائیں. ایسا وائس دنیا میں کہاں ملے گا؟ ایسا ناصر دنیا میں کہاں ملے گا؟ ایسا انسانوں کا ہمدرد دنیا میں کہاں ملے گا؟ تو اگر امام فرماتے کہ لا یوم قیوم کا یا ابا عبداللہ, مولا حسین آپ کے دن کا کوئی دن مقابلہ کر ہی نہیں سکتا, پورا عملی اسلام. تو آج جب ہم کربلا کی یاد مناتے ہیں تو کربلا کی یاد نہیں مناتے ہیں, ہم توحید کی یاد مناتے ہیں, عبادت کی یاد مناتے ہیں, نماز کا سلیقہ سیکھتے ہیں, نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ تیروں کی بارش میں بھی نماز چھوڑی نہیں جا سکتی ہے, وفا سیکھتے ہیں, مساوات کا سبق لیتے ہیں, انسانوں سے ہمدردی کا سبق لیتے ہیں. ساری تعلیمات اسلام ہمیں ایک کربلا کے ذریعے سے ایک یکجا مل جاتی ہے. اگر اتنا ثواب اداداری کا بیان کیا گیا ہے تو خامخواہ ہی بیان کیا گیا ہے کہ بعض دفعہ انسان انکار کر, ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا ثواب دے دیا؟ نہیں نہیں, یہ سب روایتیں جھوٹی ہیں. ایک بھی روایت جھوٹی نہیں ہے, آپ روایت کو سمجھے نہیں ہیں, اس کے پس منظر کو نہیں سمجھے ہیں, روح روایت کو نہیں سمجھے ہیں. روح روایت کو سمجھے ساری باتیں آسان ہو جاتی ہیں. کربلا کے ذکر کا بڑا فائدہ یہ ہے, اسلام کاہے کے لیے آیا تھا, دین کاہے کے لیے آیا تھا, مقصد دین کیا ہے؟ جتنے بھی نبی آئے ہیں دو مقصد ہے سب نبی کا, ہر نبیوں کا دو مقصد ہے, ایک یہ جو ہے درمیانہ مقصد اور ایک آخری مقصد. آخری مقصد وہی, ان اخرج قومک من الظلمات الى النور, تاریکیوں سے نکال کر کے نور میں لے جانا. یا پیغمبر کے لیے بھی کہ انزلنا الیک الکتاب لتخرج الناس من الظلمات الى النور, اے میرے حبیب ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر کے نور کی طرف لے جائیں. یہ آخری مقصد, لیکن ایک مقصد اس سے پہلے والا بھی ہے کہ اس کے بغیر یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا. وہ مقصد کیا ہے؟ سورہ حدید میں اس کو بیان کیا گیا, لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان, ہم نے اپنے نبیوں کو کھلی ہوئی دلیلیں, آشکار دلیلیں, معجزے دے کر کے بھیجے, ان کے ساتھ کتاب قانون کو بھی نازل کیا, اور ترازو جس سے پرکھا جائے گا کہ کون قانون شکن ہے اور کون قانون کا احترام کرنے والا ہے. काहे के लिए भेजा, 1,24,000 अंबिया काहे के लिए आए हैं, सारी किताबें किस लिए आई हैं, तौरात का मकसद क्या है, बता असली तौरात की बात कर रहा हूँ, तौरात का मकसद क्या है, इंजील का मकसद क्या है, ज़बूर का मकसद क्या है, सोहफ़े इब्राहिम का मकसद क्या है, सहीफ़े नूह का मकसद क्या है, कुरान का मकसद क्या है, सारे अंबिया की कुर्बानियों का मकसद क्या है, कुरान मकसद बयान करता है, ये यकूम अन्नास बिलकिस्त, ताकि समाज में अदल इंसाफ कायम हो सके, पूरे दीन का निचोड़ो, इन अगर समाज में नमाजें पढ़ी जा रही हैं, रोजे रखे जा रहे हैं, हज बजा लाया जा रहा है, मजलिसें हो रही हैं, मातम हो रहा है, मगर जुल्म सितम भी जारी है, दीन का मकसद पूरा नहीं हुआ, दीन का मकसद उसे दीनदार नहीं कह सकते हैं, नमाजें पढ़ रहा है और जुल्म कर रहा है, रोजे रख रहा है, दूसरों के हक को मार रहा है, हज पे जाता है, लोगों के माल को हड़प करके जाता है, ये दीदार नहीं है। दीदारी की सनद उसी वक्त मिलेगी जब समाज में अदल और इंसाफ कायम हो जाए, हम नमाजी भी हो और इंसाफ पसंद भी हो, हम रोजेदार भी हो, किसी का हक भी ना मारते हो, हज के लिए जाए इस तरह से जाए कि हमारे गर्दन पर किसी का छोटा सा छोटा भी कोई हक ना हो, ये दिन का मकसद है, यकूम अन्नास बिलकिस्त, यानी जुल्म की बेखकनी, करबला जुल्म और सितम की बेखकनी की अलामत बन गई है, जो करबला की याद मनाते हैं उनके सामने जुमला आता है ना, अल्लाहुम्म लअन اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له ولا ذلك آنے والے لعنت ان کے اوپر پہلے بھی لعنت جس نے ظلم کیا محمد وآل محمد پر بات ختم ہو گئی بات صرف انہی کی حد تک تھی نہیں سلسلہ جاری ہے جب تک ظلم باقی رہے گا تب تک لعنت کا سلسلہ جاری رہے گا وآخر تابع له ولا ذلك وہ چاہے سن 61 کا یزید ظالم ہو یا سن 1430 کے ظالم ہو لعنت ان کے اوپر بھی لعنت ان کے اوپر بھی ظلم کو مٹانے کے لیے قربانی کل حسین نے دی تھی ظلم کو مٹانے کے لیے قربانی آج حسین والے دیں گے
محمد آل محمد
ظلم کے اس خلاف جو ہے مسلسل تحریک کا نام ہے کربلا کربلا کو اگر یاد کرتے ہیں یعنی عدل و انصاف کو یاد کرتے ہیں کربلا کو یاد کرتے ہیں یعنی ظلم کو صفحہ ہستی سے ختم کرنے کے سبق کو یاد کرتے ہیں یہ حوصلہ یہ جذبہ کربلا ہی سے پیدا ہو سکتا ہے ہم جب مجلسیں کرتے ہیں عزاداری ہماری تبلیغ اسلام کا سب سے مؤثر اور سب سے سستا ذریعہ ہے اس سے اچھا میڈیا نہیں ملے گا آپ کو کم خرچ بہت خرچ کیا جاتا ہے مگر آپ اگر یہ اس کا یہ جو ہے موازنہ دوسرے ذرائع سے کریں جتنا یہ جو ہے مؤثر ذریعہ ہے عزاداری بقائے اسلام کے لیے ایک واقعہ آج کی خدمت بیان کروں جس سے آپ کو اچھی طرح سے میری اس گفتگو کا اندازہ ہو جائے گا یہ مجلسیں بقائے دین میں کتنا مؤثر ہے یاداداری حسین کتنا مؤثر ہے ایک زمانہ تھا کہ دو ملک دو مختلف اسلام کے جو ہے نمائندے مانے جاتے تھے ترکی میں جب عثمانی خلافت تھی تو سنی اسلام کی جو ہے نمائندگی ترکی میں تھی عثمانی خلافت کے دور میں سنی اسلام کا نمائندہ انہیں مانا جاتا تھا اور شیعہ اسلام کا نمائندہ ایران کو مانا جاتا تھا آج سے 70-80 سال پہلے اسلام دشمنوں نے اسلام کی طاقت کو توڑنے کے لیے دونوں ملکوں میں ایک ساتھ سازش کی ہم آپس میں کتنا ہی لڑے لیکن ہمارا دشمن ہے ایک ہمارے آپس میں کتنے ہی اختلافات ہوں شیعہ سنی میں کتنا ہی اختلافات ہو لیکن دشمن دونوں کا ایک ہے سنی اسلام شیعہ اسلام دونوں کو ختم کرنے کے لیے سازش رچی گئی ایک ہی وقت میں ترکی میں عثمانی خلافت کو ختم کر کے یہ جو ہے مصطفیٰ کمال کو لایا گیا جسے بعد میں اتا ترک کہا گیا. اتا ترک کا معنی ہوتا ہے یہ جو ہے بابائے ترک, بابائے قوم ہمارے ہوتے ہیں نا, یہ جو ہے بابائے قوم. پاکستان میں جو ہے محمد علی جناح, ہندوستان میں جو ہے مہاتما گاندھی, فلاں جگہ پہ فلاں, فلاں جگہ پہ فلاں, وہاں ان کو لقب دیا گیا بابائے ترک کا. اتا ترک نام نہیں ہے ان کا, اگرچہ مشہور ہے اتا ترکی کے نام سے ہیں, مصطفیٰ کمال کم ہی لوگ جانتے ہیں. اور انہیں غازی کا لقب دیا گیا ان کو. مصطفیٰ کمال کی ذمہ داری جو ان کو دی گئی تھی, ایک فوجی افیسر, فوجی افیسر تھا یہ, تختہ پلٹا, تختہ پلٹ کے حاکم بنا. حاکم بنتے ہی پہلا کام اسلام پہ پابندی, عورتوں کے سر سے چادریں چھین لی گئیں, حجاب چھین لیا گیا. وہ عورتیں یاد رکھیں جو حجاب سے دور رہتی ہیں, کنارہ کش رہتی ہیں, حجاب کے اوپر حملہ اگر ہوا ہے تو ہمیشہ اسلام دشمنوں کے ذریعے سے. کل یزیدیوں نے حجاب چھینا تھا کربلا میں, اس کے بعد جہاں جہاں بھی اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی, پہلا ٹارگیٹ جو بنایا گیا وہ عورتوں کے حجاب کو بنایا گیا. اہمیت کو سمجھیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کئی دن سے ہمیں مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ معاف کیجئے گا, بات بہنیں ہماری جو مجلس عزا میں آتی ہیں, سداداری میں تشریف لاتی ہیں, انشاءاللہ ان کا دل پاک ہے, نیتیں ان کی صاف ہیں, لیکن اس انداز سے نہیں آ رہی ہے جس انداز سے مجلس غم میں جایا جاتا ہے. انسان جس کسی کے یہاں مجلس غم میں جاتا ہے اس کے گھر کی تہذیب کا لحاظ تو کرتا ہے نا. اب تو کبھی نہیں دیکھا ہوگا کسی کے یہاں مجلس غم میں جائے اس کی تہذیب کا, جانے سے پہلے پوچھ بھی لیتے ہیں کہ وہاں کی تہذیب کیا ہے, پوچھ لیتے ہیں نا. آپ مجلس عزائے حسین میں آ رہی ہیں, فاطمہ زہرا کو پرسا دینے آ رہی ہیں, جناب زینب کبرا کو پرسا دینے آ رہی ہیں, جن کی سب سے بڑی مصیبت جو ائمہ علیہ السلام کی نگاہ میں کیا تھی, ان کے سر سے چادر کا چھن جانا. جب پوچھا جاتا تھا رام زمین علیہ السلام سے کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ پر سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑا, سنتے آئے ہیں نا, کربلا کا ایسا کیا تھا کبھی, کوئی کربلا میں کب مصیبت تو نہیں پڑی ہے, ہمیشہ شام شام شام. جب کبھی منہال نے کہا مولا کب تک روئیے گا, امام نے کہا تھا کہ بھائی تم نے انصاف نہیں کیا, یعقوب کا ایک بیٹا یوسف ان کی نگاہوں سے صرف اوجھل ہو گیا. قرآن کے لفظ ہیں کہ یعقوب اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں, ہمارے 18 یوسف ہمارے سامنے تہ تیخ کر دیے گئے, اور تم کہتے ہو کب تک روئیے گا. تم انحال نے پلٹ کے یہی کہا تھا نا مولا شہادت تو آپ کے خاندان کا افتخار ہے, رائے خدا میں قتل ہو جانا تو آپ کی میراث ہے. تو پلٹ کے امام نے جواب دیا تھا بھائی کیا ماں بہنوں کا برہنہ سر کوف و شام کے بازار میں پھرایا جانا بھی ہماری میراث, یہی کہا تھا نا. اس کے بعد انحال چپ ہو گئے تھے. یعنی سب سے بڑی مصیبت زینب کے سر سے چادر کا چھن جانا, اس زینب کو پرسا اگر ہم دینے آئے اس طرح سے آئے کہ ہمارا سر خود بخود بے حجاب ہو, ان کے سر سے شمر نے چادر چھینی, آپ کے سر سے کس نے چادر چھینی. مسلسل خبریں دی جا رہی ہیں کہ بات اب تب بہت قلیل تعداد کے بارے میں ہے. میں نے پہلے دن بھی نہیں کہنا چاہا, دوسرے دن بھی نہیں کہنا چاہا, میری عادت بھی نہیں ہے عام طور سے اس طرح کے مسائل کو چھیڑنا بیان کرنا. مسلسل کہا جا رہا ہے کہ تعداد بڑھتی جا رہی, فل میک اپ میں خواتین چلی جا رہی ہیں. آپ کس کے گھر پرسا دینے جاتی ہیں اس طرح سے, کس کے گھر, عام لوگوں کے گھر بھی ہم نہیں جاتے ہیں. کیا فاطمہ کو پرسا اسی طرح سے دیں گے, کیا زینب کبرا کو پرسا اسی طرح سے دیں گے. ضمن ایک بات آئی میں نے عرض کر دیا, ورنہ میں عام طور سے عادی نہیں اس طرح کے مسائل کو پیش کرنے کا, میں یہ جو ہے کلی مسائل پیش کرتا ہوں, جزیات میں نہیں جاتا. دادا تو رکنے وہاں پر مصطفیٰ کمال کو ذمہ داری سونپی گئی اسلام کو ختم کرنے کی, عورتوں کے سر سے چادریں چھینی گئیں, علماء کا لباس علماء چھینا گیا, داڑھیاں مڑی گئیں ان کی, جنہوں نے یہ جو مقابلہ کرنا چاہا ہزاروں ہزار کو سمندر میں غرق کر دیا گیا, گولیوں کا یہ جو ہے نشانہ بنایا گیا, مکمل پابندی, مسجدوں پر پابندی, تقریروں پر پابندی, تبلیغ دین پر پابندی, یہ ترکی میں ہوا. یہی پوزیشن ایران میں دہرائی گئی, یہ جو ہے قاچار حکومت کا تختہ پلٹ کر کے یہ جو ہے رضا خان کو لائے, یہ بھی فوجی افیسر, یہی فوجی افیسر اس کو لایا گیا.
لانے والے دونوں ایک، ڈوری ایک ہی جگہ سے لائی جا رہی، یہ آئے انہوں نے آنے کے بعد جو وہی نسخہ اپنایا، یہاں بھی عورتوں کے سر سے حجاب چھینا گیا، جو عورت پردہ کر کے نکلتی تھی اس کا پہلا یہ جو ہے برقع یا چادر چھین لی جاتی تھی، اس کے اوپر کوڑے برسائے جاتے تھے، ڈنڈے برسائے جاتے تھے، عورتیں اپنا حجاب محفوظ رکھنے کے لیے گھر سے یہ جو ہے نکلنا چھوڑ دیا، اور گھر سے نکلنا چھوڑ دینا ایران میں عورتوں کے لیے بڑا مشکل کام ہے، چونکہ ایک زمانہ تھا ایران میں جب یہ جو ہے باتھ روم اور حمام گھر کے اندر نہیں ہوا کرتے تھے، کسی گھر میں نہیں ہوتا تھا، حمام باہر ہوا کرتے تھے، عام حمام ہوتے تھے، بڑے بڑے حمام، ایک کلچر ہے ایران کا، خود حمام وہاں کے کلچر تہذیب میں شامل ہے، سب لوگ وہاں حمام جایا کرتے تھے، گھر میں نہانے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا، گھر سے نہ نکلنا، کس مصیبتوں سے عورتوں نے اپنے حجاب کو محفوظ رکھا، علماء کے اوپر پابندی لگ گئی، یہ جو ہے پولیس والے چوراہوں پہ کھڑے ہوتے، جو عالم دیکھا قبا پہنے کینچی لے کے کاٹ کر کے کوٹ بنا دیتے تھے، امامہ سر سے چھین لیا جاتا ان کو، صرف یہ ہوا کہ جو لوگ یہ جو ہے مرجعیت کے لیول پہ ہیں وہی پہن سکتے ہیں، پکیا کسی کو وہاں پہننے کی اجازت نہیں ہے، عہدیداری پر پابندی لگا دی گئی، مجلسوں پر پابندی لگا دی گئی، دونوں ملکوں میں ایک طرح سے، مگر دونوں ملکوں میں یہ جو ہے نتیجہ کیا نکلا، نتیجہ یہ نکلا کہ ترکی جہاں پر 95% سے زیادہ یہ جو ہے اہل اسلام کی آبادی ہے، جو یہ جو ہے مرکز خلافت مانا جاتا تھا، اس زمانے میں ترکی کی حکومت جو ہے ایک طرح سے یہ جو ہے یورپ تک پھیلی ہوئی تھی، مصر، عراق، یہ جو ہے جارڈن، فلسطین، سعودی عرب، حجاز، سب اس کے اندر شامل تھے، اتنی اہم حکومت، مرکز اسلام، گرتے 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 اتنا ترکی گر گیا، اسلام گالی بن گیا ترکی میں، جرم بن گیا، میں ثبوت کے طور پر جو خود میں نے سنا اور دیکھا اس کو پیش کر رہا ہوں، سن 80 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں، جب جنرل کنان ایورن یہ جو ہے صدر بنے ہیں وہاں کے، فوجی وہ بھی تھے، تختہ پلٹ کے وہ بھی آئے، میڈیا نے ان پر الزام لگایا، کیا الزام لگایا کہ آپ اسلام کو بڑھاوا دے رہے ہیں، 95% جہاں پر یہ جو ہے مسلمان آبادی ہو، یہ قابل فخر بات ہے یا قابل الزام ہے، ان پر الزام عائد کیا گیا کہ آپ اسلام کو جو ہے بڑھاوا دے رہے ہیں، اور انہیں ٹیلی ویژن پر آ کر کے صفائی دینی پڑی، کون کہتا ہے ہم اسلام کو جو ہے بڑھاوا دے رہے ہیں، ہم نے تو اسلام کو ختم کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا، یہ قدم اٹھایا، یہ قدم اٹھایا، یہ تو ہمارے ہندوستان میں ہندو حکومت بھی نہیں کہہ سکتی، جہاں اقلیت بھی ہم ہیں، وہاں بھی کوئی آ کر کے ٹی وی پہ یہ نہیں کہنے کی ہمت کر سکتا ہے کہ ہم نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا، پاکستان میں ہے کسی میں ہمت کہہ سکتا ہے ٹی وی پر، چاہے وہ کتنا ہی اسلام کو ختم کرنے کے لیے اقدام کرتا رہے، مگر آئے گا تو کیا کہے گا، کیونکہ عوام میں اسلام سے لگاؤ ہے، محبت ہے، ترک اوزال پہلا وزیر اعظم تھا ترکی کا جو حج کرنے گیا تھا، البتہ انقلاب ایران کے بعد ہوئی تبدیلی آئی، حج کرنے گیا پہلا وزیر اعظم، جب حج کرنے گیا ہے تو سارا میڈیا ترکی کا چلا اٹھا کہ یہ سیکولر اسٹیٹ کے وزیر اعظم کو جرات کیسی ہوئی کہ وہ حج کرنے چلا گیا، سیکولر ہندوستان بھی ہے وہاں کے جو ہے وہ افراد تو یہ جو ہے مسلمان ہے اور کابینہ میں ہے، وہ جایا کرتے ہیں حج کرنے کے لیے، کسی نے کبھی کسی پہ اعتراض نہیں کیا، ان کو صفائی دینی پڑی ترک اوزال کو، جب ایک خاتون جو حجاب کرتی تھی، اعلی تعلیم یافتہ خاتون، امریکہ سے تعلیم حاصل کی ہوئی خاتون، الیکشن لڑ کر کے جیت کے پارلیمنٹ میں پہنچی، اسے پارلیمنٹ میں نکال باہر کر دیا گیا کہ تم اسکارف کیوں پہنتی ہو، اتنا انجام جو ہوا اس سازش کا یہ ہوا کہ ترکی میں اسلام اتنا مخدوش ہو گیا، اب ذرا پلٹ کے آئیے ایران کے اندر، ایک ساتھ تحریک چلی نا، وہاں اسلام کا کیا حشر ہوا، وہاں اسلام کا حشر یہ ہوا کس دباؤ کے نتیجے میں، تشدد کے نتیجے میں، ولی فقیہ کی قیادت میں ایک اسلامی حکومت قائم ہو گئی، اب جواب قدریں بالکل بدل گئی. ترکی میں اسلام کا دفاع جرم, ایران میں اسلام کے خلاف اقدام کرنا جرم. وہاں لوگ صفائی پیش کرتے ہم نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے یہ کیا یہ کیا یہ کیا, یہاں صفائی دینی پڑتی ہے ہم نے اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے یہ خدمات انجام دی یہ خدمات انجام دی. یہ فرق کیوں, دو الگ الگ نتیجے کیوں نکلے؟ عمل تو ایک تھا, رد عمل الگ کیوں ہوا؟ وہاں اسلام پسپا ہو گیا, یہاں اسلام باقی رہ گیا. وجہ کیا ہے عزیزوں؟ ایک ہی فرق ہے, ایران آزاداری حسین سے مالا مال تھا, ترکی اس نعمت سے محروم تھا. حسینیوں کو مجلسوں پر پابندی تو لگ گئی تھی, امامبارے میں مجلسیں نہیں ہو سکتی تھی, لیکن جیسے ہی محرم کا چاند نکلتا تھا حسین کا عاشق طلب جاتا تھا, فاطمہ زہرا پر ایمان رکھنے والا شیعہ بے چین ہو جاتا تھا. کسی بھی قیمت پر مجلس تو کرنا ہی ہے ہمیں, امام بابا میں نہیں کر سکتے, گھروں میں کریں گے. علماء لباس نہیں پہن سکتے تھے, وہ اپنا لباس اتار کر کے چپکے سے کسی گھر میں سادے لباس میں آتے تھے, گھر میں آنے کے بعد لباس پہنتے تھے. دروازے پر ایک آدمی کھڑا کر دیا جاتا تھا, دیکھو کوئی سپاہی اگر گزرے تو فوراً اطلاع کر دینا کہ لوگ چپ ہو جائے, کہ نہیں عام ہماری جو ہے بات چیت ہو رہی ہے, یا کچھ پیسے دے دلا کر کے. پھر پولیس والا بھی تو وہی تھا, اس کا بھی دل روتا تھا, بظاہر وہ حکومت کا یہ ملازم تھا, نوکری بچانا تھا. وہ جذبہ نہیں تھا جو کربلا والوں میں تھا, کوفے والے تک تو جذبہ تھا نا. تو چلو بھائی ادھر سے پیسہ بھی لے لیا, چلو اچھا کوئی بات نہیں, یہ جو سنی انسنی کر دی. چپکے چپکے گھروں کے اندر مجلسیں ہوتی رہی. جب گھروں میں مجلسیں ہوتی تھی ذاکر منبر پہ آتا تھا, پورا اسلام بیان کرتا تھا. ترکی میں جب مسجدوں میں پابندی لگ گئی, تقریروں میں پابندی لگ گئی, اب جوانوں کو نئی نسل کو اسلام سے بتانے والا کوئی نہ رہ گیا. لیکن ایران میں جب پابندی لگی, امام باڑوں پہ پابندی, ادھر مسجدوں پر پابندی, وہاں بیان نہیں ہو سکتا. گھر میں چپکے چپکے آنسو تو بہا سکتے ہیں, جب آنسو بہاتے تھے پوری کربلا کی تاریخ سامنے آ جاتی تھی. کربلا کیا ہے؟ ایک دن میں اسلام کا پورا عملی نمونہ پیش کر دیا گیا ہے کربلا میں. جس نے عاشور کو یاد رکھا اس نے پورا اسلام سیکھ لیا. روح اسلام کہاں سے آئی؟ جب اس حاکم کا تختہ پلٹا, جو لائے تھے وہ لے گئے, جو لائے تھے 20 سال کے بعد اسے لے گئے. 20 سال کے بعد جب وہ تشدد ختم ہوا, تھوڑی آزادی ملی, تو پھر وہ سب کے سب آ گئے. اور وہاں جب اتاترک مرا, اس کے بعد وہاں تھوڑا ماحول آزاد ہوا, وہاں سب بھول چکے تھے. وہاں بتانے والا کوئی نہیں رہ گیا, عظمت اسلام کو سمجھانے والا کوئی نہیں رہ گیا. تو میں اپنے ان عزیزوں سے جو مجلسوں پر اداداریوں پر اعتراض کرتے کہنا چاہتا ہوں, ترکی سے سبق لے لو. یہ صرف کسی انسان کو یاد نہیں کرنا, 1400 سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا, آپ اس کو لیے ہوئے جپیٹ رہے ہیں. ہم 1400 سال کے لیے نہیں, ہم تو اپنے آج کی بیماریوں کا علاج ڈھونڈنے کے لیے مجلسیں کرتے ہیں. حسین ہمارے آنسوؤں کے محتاج نہیں ہے, ہم ہیں حسین کے محتاج. ان آنسوؤں کے ذریعے سے ہم اپنے کو حسین سے جوڑتے ہیں, ربط دیتے ہیں کربلا والوں سے. کہ کربلا والے حسین کے ساتھیوں نے جس جانفشاری کے ساتھ جس طرح تھے سب کچھ قربان کر کے دین کو بچایا تھا, ہم ان سے اسی جذبے کی بھیک مانگتے ہیں مجلسوں کے ذریعے. مجلسیں ہمارے لیے ایک ذریعہ ہیں, البتہ شرط یہی ہے کہ مجلس وزاداری کو مداداری کی طرح منائیں. کل میں نے 4 مراحل 3 آپ کے سامنے پیش کیا, چوتھے کے بعد کچھ ہو رہا تھا, لیکن آج بھی وقت یہ جو ہے نکل گیا کہ ہم عزاداری کے 4 مرحلے. ایک مرحلہ تو یہ ہے کہ صرف دل مقبوم ہو گیا, ایک مرحلہ عزاداری کا یہ کہ زبان سے اور آنسوؤں سے ہم نے اظہار کیا اس کا, زبان سے, منہ سے آواز نکلی رونے کی, آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, کالے کپڑے پہن لیے, ماتم کیا، نوحہ پڑھا. تیسرا مرحلہ عزاداری کا یہ تھا کہ ظالموں کے ظلم سے ہمارے اندر نفرت کا جذبہ پیدا ہوا. لیکن یہاں پہ اگر ہم آ کر کے، یہاں پر صرف جذبات ہے، معرفت ابھی نہیں ہے. یہ عمل ایک ہندو بھی انجام دیتا ہے، ایک سنی بھی انجام دے سکتا ہے. اہل سنت کی ہی باقاعدہ مجلسیں ہوتی ہیں. بریلی ہمارے یہاں شہر ہندوستان میں ہے، بہت زبردست اجتماع ہوتا ہے، ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے. فضائل اہل بیت بیان کیے جاتے ہیں، مصائب کربلا بھی بیان کیے جاتے ہیں، یزیدیوں سے نفرت کا اظہار بھی کیا جاتا ہے. پاکستان میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اس میں شرط کسی مذہب کی نہیں. ہمارے ہندوستان کے اندر باقاعدہ ہندو شاعر ہیں، مرثیہ خاں ہیں، مرثیہ نویس ہیں. ابھی اسی آج کے زمانے میں یہ جو ہے دھرمیندر ناتھ دہلی کے اندر بہترین جو ہے مرثیہ نویس موجود ہیں. تازہ مرثیہ ان کا ہے جہاد فی سبیل اللہ کے عنوان سے، آج بھی موجود ہیں، کل بھی تھے، سینکڑوں کی تعداد میں ملیں گے. ان کی انجمنیں ہیں، سکھوں کی انجمنیں ہیں، ہندوؤں کی انجمنیں ہیں، جو نوحہ پڑھتی ہیں، ماتم کرتی ہیں، سب کرتے ہیں. اس مرحلے میں سب شامل. شیعہ وہ ہے جو عزاداری کے پہلے مرحلے پہ نہیں رکا، دوسرے پہ نہیں رکا، تیسرے پہ نہیں رکا، پہلے دوسرے مرحلے کو سر کرتے ہوئے چوتھے مرحلے میں پہنچا، جہاں آنسو کے ساتھ معرفت بھی ہے، ماتم کے ساتھ مقصد حسین سے واقفیت بھی ہے. کپڑے سیاہ پہنتے ہیں، مجلسوں میں اکٹھا ہوتے ہیں، وہی ساگ میں جذبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مولا حسین جس مقصد کو لے کے آپ کربلا میں آئے تھے، جس مقصد کے لیے آپ نے سب کو اپنا قربان کر دیا تھا، اس مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہم بھی کسی قسم کی قربانی سے پیچھے نہ ہٹیں گے. عزاداری کا چوتھا مرحلہ ہے جو شیعوں کی علامت ہے. یہی وہ مرحلہ ہے جس کے لیے وہ سارے ثواب بیان کیے گئے ہیں. میں ایک حدیث آج بیان کر دوں، اس کے بعد بقیہ باتیں کل بیان کروں گا. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سنیں اپنے آنسوؤں کی قیمت، سنیں کیا ہے آنسو کی قیمت، مگر کون سا آنسو یاد رہے، پہلے مرحلے والوں کا نہیں، دوسرے مرحلے والوں کا نہیں، ان کو بھی ملے گا مگر دنیا ہی میں مل جائے گا. یہ جو مصداق ہے اس کے وہ نہیں ہے. امام فرماتے ہیں، انہ قطرتا من دموعی لو سقطت فی جہنم لأطفأت حرها حتی لا یوجد لها حر. اگر عزادار کی آنکھوں کے آنسو کا ایک قطرہ جہنم میں گر جائے، جہنم کی آگ اس طرح سے ٹھنڈی ہو جائے گی پھر کبھی گرم نہ ہو سکے گی. یہ ہمارے آنسوؤں کی قیمت ہے. بعضوں کو بڑا تعجب ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو جاتا ہے نا، جب ذہن میں یہ گنجائش نہیں ہوتی ہے، ظرفیت نہیں ہوتی ہے، چیزیں برداشت، یہ تو ناممکن ہے. یہ شیطان کو لے اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ ہی مشکل نہیں آ رہا ہے. حکم اللہ دے رہا ہے، سمجھ میں اللہ کا حکم ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. 6000 سال عبادت کرنے کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علامہ طباطبائی مرحوم سے کسی نے سوال کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان بکا علی حسین یہ حق تو ذنوب، حسین پہ رونا سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، معاف کرا دیتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا جواب دیا علامہ طباطبائی نے، کہا توبہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ توبہ، گناہ کیا، 50 سال تک مسلسل گناہ کرتے آئے، اچانک توبہ کے اوپر دل مائل ہو گیا. توبہ کے لیے اللہ کیا کہتا ہے؟ یغفر الذنوب جميعا. کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو معاف نہ ہو جائے. 50 سال تک گناہ کرتے رہے، نماز نہیں پڑھا، روزہ نہیں رکھا، شراب پیتے رہے، جوا کھیلتے رہے، ہر طرح کے گناہوں میں مبتلا ہے انسان، اچانک ہدایت ہو گئی، توبہ کے لیے دل مائل ہوا، شرائط توبہ کے ساتھ توبہ کر لیا. اب شرائط کو بیان کرنے کا فی الحال موقع نہیں ہے. شرائط توبہ کے ساتھ توبہ کر لیا، اللہ کیا کہتا ہے؟ یغفر الذنوب جميعا، سارے گناہ معاف. ایک توبہ کیا، 50 سال کے گناہ معاف ہو گئے. علامہ طباطبائی فرماتے ہیں، ہیں. ایک توبہ ہے یا 50 سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں, تو ہاشم کے ذریعے سے گناہ کیوں نہیں معاف ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ علامہ کہتے ہیں آنسو کیا ہے؟ توبہ کی بدلی ہوئی شکل ہی کا نام ہے آنسو. توبہ زبان سے اظہار ہے, آنسو جو ہے قلبی کیفیت کا اعلان ہے. مولا حسین کل تک آپ کے راستے سے بھٹکے ہوئے تھے, کل تک آپ کے راستے سے دور تھے, آج یہ آنسو گواہی دے رہے ہیں ہم دوبارہ پلٹ کے آپ کے راستے پر آ گئے ہیں. جب توبہ سارے گناہوں کو معاف کروا سکتی ہے تو آنسو کیوں نہیں معاف کروا سکتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھ رہی ہے محمد والے محمد. لیکن آنسو کون سا آنسو یاد رکھے؟ کوفے میں دو آنسو بہے تھے, کوفے میں ایک ہی دن میں دو آنسو ہیں. جب اہل بیت کوفہ پہنچے ہیں تو اہل بیت کی مظلومیت کو دیکھ کر کے دلوں پہ چوٹ پڑی, کوفے والے رونے لگے. جناب زینب نے کیا کہا تھا؟ دعا دی تھی یا بد دعا؟ آنسو تو بہے تھے نا, آنسو تو وہی آنسو ہیں. کیمیائی طور پر اگر تجزیہ کرے تو کوئی فرق تو نہیں ہے. ایک آنسو کوفے والوں کا اور دوسرا آنسو جب اہل بیت سربراہنا امام سجاد ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں یہ جو جکڑے ہوئے دربار ابن زیاد میں پہنچے ہیں, مختار جو قید خانے میں تھے نکال کے انہیں لایا گیا. جب مختار کی نگاہ منظر پہ پڑی, مختار کی آنکھیں چھلک پڑی, رونے لگے. کوفے والوں کو زینب نے بد دعا دیا, مختار کو دعائیں دی. آنسو یہ بھی ہے آنسو وہ بھی ہے, ایک بد دعا کا حقدار دوسرے جو ہے دعا کا مستحق. فخر دونوں میں جو ہے فرق کیا ہے؟ پہلا آنسو جذباتی آنسو ہے, عملی آنسو نہیں ہے. مختار کا آنسو فقط جذباتی نہیں ہے, جذبات کے ساتھ عمل کی بھی نیت ہے اور کر دکھایا. جو آنسو عمل کے ساتھ ہوتا ہے وہ آنسو لائق احترام ہوتا ہے, اور جو آنسو فقط جذبات کے رو میں بہا دیا جاتا ہے اس کی کوئی قیمت ان کی نگاہ میں نہیں ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. آنسو قیمتی ہیں, بڑے قیمتی ہیں. عزاداری اہم ہے, بہت اہم عبادت ہے عزاداری. لیکن شرط یہی ہے کہ ہم پہلے دوسرے تیسرے مرحلے پر نہ رک جائیں, چوتھے مرحلے میں داخل ہو جائیں. جب چوتھے مرحلے میں داخل ہو جائیں گے اس وقت ہماری کیفیت ہی الگ ہوگی. کیا کیفیت ہوگی کل سے انشاءاللہ عرض کروں گا. پھر ہمارے اندر کیا تبدیلی آ جائے گی, کیا انقلاب آ جائے گا, کیا سے کیا ہو جائیں گے ہم. پھر ہر انسان اپنے کو پہچانے گا. کوئی ضروری نہیں کہ ہم آپ کو یہ جو ہے آ کر کے سند دیں کہ آپ پہلے مرحلے والے ہیں کہ دوسرے مرحلے. ہر انسان خود اپنے کو سند دے گا. یہ وہ امتحان ہے جہاں پر کافی خود جانچنا ہے, کوئی دوسرا ممتحن نہیں ہے کہ ہم آ کر کے تشخیص دیں کہ آپ کس مرحلے والے ہیں. یہ نہ ہو کل ایک دوسرے کو ہم یہ جو ہے سند دینے لگے. ہر انسان خود اپنے کو جانچے گا کہ ہم کس مرحلے والے ہیں. آیا ہم اس مرحلے پہ پہنچے ہیں, ان لوگوں کے راستے پہ پہنچے ہیں جو کربلا میں حسین کے ساتھ آئے تھے 72, یا ان کے راستے پر ہم ہیں جو کوفے میں رہا کرتے تھے. زبان پہ نعرہ کچھ اور ہوتا تھا, زبانی نعرے میں کوفے والے پیچھے تو نہیں تھے, بہت آگے تھے. جب امام حسین نے مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجا ہے کتنا شاندار استقبال کیا تھا. 18,000 نے مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی. 18,000 تو پہلے دن کی بات ہے, یہ جو سلسلہ آگے بڑھتا رہا, تعداد بڑھتی رہی. یہاں تک ہے کہ مسلم نے حالات دیکھے کہ ہاں سب ساتھ دینے تک آمادہ ہیں. امام حسین کو خط لکھ دیا کہ مولا آ جائیے کوفہ. کوفہ تیاری کر رہا ہے حسین کے استقبال کی. مولا بھی مکے سے چل چکے ہیں, ابن زیاد کو خبر ہو چکی ہے. ابن زیاد بصرے کا گورنر تھا, یزید نے بصرے کے ساتھ ساتھ کوفے کا چارج اس کے حوالے کر دیا. بصرہ چھوڑ کر کے ابن زیاد کوفہ آتا ہے. کوفے کے پل پل کی خبر مل رہی ہے, کوفے کے حالات اتنے بدلے ہوئے, لہر امام حسین کی چل رہی ہے. کہ تم اگر اپنی اصلی شکل میں کوفہ میں داخل ہو گئے تو داخل ہونے سے پہلے ہی قتل کر دیے جاؤ گے. لہذا ابن زیاد نے بھیس بدلا, بنی ہاشم کا بھیس بدلا, چہرے پہ نقاب, بنی ہاشم کا بھیس بدلا. ادھر سے کوفے والے حسین ابن علی کے انتظار میں ہیں کہ مولا حسین آنے والے ہیں, مولا حسین آنے والے ہیں. جب دیکھا کہ بنی ہاشم کے لباس پہنے ہوئے قافلہ چلا آ رہا ہے, کوفے والوں کو گمان یہ ہوا کہ مولا آ گئے. تاریخوں میں ہے کہ 40,000 افراد استقبال کے لیے شہر سے باہر نکلے ہیں, 40,000 افراد, اور ایک ہی نعرہ ہے اللہ اکبر یبن الزہرا, اللہ اکبر یبن الزہرا, اللہ اکبر یبن الزہرا کے نعروں کے درمیان میں ابن زیاد شہر میں داخل ہوتا ہے. جب دارالعمارہ پہنچ گیا ہے تب اس نے چہرے سے نقاب الٹی ہے. اب دیکھا لوگوں نے کہ یہ تو ابن زیاد ہے, چونکہ ابن زیاد کے باپ زیاد کا کردار دیکھ چکے تھے. چن چن کر کے شیعان علی کو اس نے قتل کیا تھا. خوف, ایک دہشت پھیلی ہوئی تھی, ایک ٹیرر تھا اس کا. آنے کے بعد اس نے دارالعمارہ سے اعلان کیا, سنو تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ مسلم کا ساتھ چھوڑ دو, مسلم کا ساتھ چھوڑ دو, کیونکہ شام سے بہت بڑی فوج آ رہی ہے. ابھی اس وقت ابن زیاد کے پاس کوئی خاص سپاہی نہیں ہے. بعض روایتوں میں ہے کہ اپنے ساتھ سپاہیوں کے بڑی مختصر تعداد لے کر کے وہ آیا تھا. دارالعمارہ میں بھی چند سپاہی تھے, اس سے زیادہ تعداد ان کے پاس نہیں تھی. طاقت نہیں اس کے پاس, دھمکیاں دینا شروع کر دیا, جو آج بھی ہوتا ہے, جو آج بھی ہوتا ہے. سارا کام جو ہے ادھر سارا کام ہو جاتا ہے دھمکیوں کے ذریعے. لڑنے سے پہلے لوگ ہتھیار ڈال دیتے ہیں. کوفے کی تاریخ عبرت ہے. اعلان ہے ابن زیاد کا, مسلم کا ساتھ چھوڑو, مسلم کے ساتھ رہو گے تو مارے جاؤ گے. اگر کوفے والے معرفت کے ساتھ حسین کا ساتھ دیے ہوتے, جذبات کی رو میں بہ کر کے نہیں, تو ابن زیاد کی دھمکیاں اثر نہ کرتی. ارے مارے جائیں گے تو کیا ہوا, مرنے کے بعد شہید کہلائیں گے, زندہ جاوید ہو جائیں گے, امام کی نصرت کا شرف حاصل ہوگا. اگر یہ جذبہ ہوتا, اگر حسین کی معرفت دلوں میں ہوتی, اگر حسین کو منصوص بن اللہ سمجھتے, اگر حسین کو امام معصوم سمجھتے, وہ ہادی, وہ رہنما جسے اللہ نے اس کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے بھیجا ہے, اگر یہ ساری معرفت ہوتی تو ایک بھی مسلم کا ساتھ نہ چھوڑتا. ایک طرف سے دھمکیاں, ایک طرف سے تھیلیاں, دھمکیاں تھیلیاں, آج بھی وہی تمام سلسلہ ہے. دھمکیاں اور تھیلیاں, ایک طرف سے لالچ دیا جاتا ہے, ایک طرف سے یہ جو ہے ڈرایا جاتا ہے. یہی کام ہونے لگا. ہزاروں کی فوج ہے جناب جو ہے مسلم کے پاس, جس وقت دارالعمارہ کا یہ جو ہے محاصرہ کیا ہے جناب مسلم نے, ہزاروں کی فوج ہے مسلم کے ساتھ. یہ کربلا والی مظلومیت ابھی 1-72 ہوں, ہزاروں سپاہی ہیں وہاں, چند ہے, تھیلیاں بٹنے لگی, دھمکیاں دی جانے لگی. مائی بیٹے کے پاس, بیٹا میں بیوہ ہوں, تم میرے جو ہے بڑھاپے کا سہارا ہو, اگر تم مارے گئے تو میرا کیا ہوگا. اتنے سارے لوگ تو مسلم کا ساتھ دینے کے لیے موجود ہی ہیں, ایک اگر تم چلے گئے تو کیا کمی ہو جائے گی یہاں پر. اگر تم نے مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا تو مسلم کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, لیکن اگر تم مارے گئے تو تمہارا خاندان تباہ ہو جائے گا. بیوی آئی شوہر کو لے گئی, بہن آئی بھائی کو لے گئی, ایک ایک کر کے لوگ میدان سے جاتے رہے. کیونکہ معرفت نہیں ہے کہ امام کا نمائندہ ہے مسلم, اس نمائندے کے خلاف, اس کی مرضی کے خلاف ایک قدم اٹھانا بھی گناہ ہے. تمہیں اپنے حق اور اپنے ذہن سے فیصلہ نہیں کرنا ہے, فیصلہ کرنا ہے مسلم کے حکم کی روشنی میں. وہ تو حکم دے دیں, مسلم کا حکم اگر مان لیے ہوتے تو کوئی نہ جاتا, ایک ایک کر کے جانے لگے. جب تعداد خاصی کم ہو گئی تو دوسرا بہانہ آ گیا, جب سب چلے گئے تو ہم رہ کے کیا کریں گے. پہلے بہانہ تو یہ تھا کہ اتنے سارے موجود, اگر ہم چلے گئے تو مسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا, اور اب یہ کہا جاتا ہے کہ اب ہمارے رہنے سے مسلم کو فائدہ بھی کیا پہنچے گا. ایک ایک کر کے سب چلے گئے. اب مسلم کا عالم یہ ہے کہ جب نماز پڑھا کر کے جناب مسلم باہر نکلتے ہیں مسجد سے تو اکیلے ہیں مسلم، تنے تنہا ہے مسلم. عزیزو جب کوئی کسی شہر میں اکیلے آتا ہے تو راستوں سے بڑی جلدی آشنا ہو جاتا ہے، لیکن جب اسے استقبال کر کے شہر میں لایا جائے تو اسے راستوں کا پتہ نہیں ہوتا ہے. مسلم جب کوفے میں آئے تھے اکیلے نہیں آئے تھے، شہر سے باہر عظیم استقبال ان کا ہوا تھا. مسلم کو شہر کوفہ کے راستوں کا پتہ نہیں ہے. رات کے اندھیرے مسلم گلیوں میں بھٹک رہے ہیں، اس گلی سے اس گلی میں، اس گلی سے اس گلی میں. غریب مسلم جائیں تو کدھر جائیں، پردیسی مسلم جائیں تو کدھر جائیں. آخر میں چلتے 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 تھک ہار کے ایک دروازے پر جناب مسلم بیٹھ گئے. ابھی مسلم بیٹھے ہی تھے کہ گھر کا دروازہ کھلا، ایک ضعیفہ باہر آئی. جناب مسلم کو دروازے پہ دیکھا، کہا بھائی تم کون ہو؟ تم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ کیا تمہیں کوفے کے حالات کا علم نہیں ہے؟ حالات بڑے پرآشوب ہیں، جاؤ اپنے گھر جاؤ. جناب مسلم نے کہا کہ مومنہ کیا مجھے تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے؟ پانی کا نام سننا مومنہ فوراً اپنے گھر میں گئی. ضعیفہ نے لا کر کے جناب مسلم کو پانی پیش کیا. جناب مسلم نے پانی پیا اور پانی پی کے پھر بھی بیٹھے رہے. اب اس ضعیفہ نے دوبارہ کہا بھائی تم پانی پی چکے نا، اب جاؤ اپنے گھر جاؤ. مجھے سننا تھا کہ جناب مسلم نے کہا بی بی وہ غریب کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو؟ کہا کیا کہا؟ تمہارا گھر کوئی نہیں ہے. عزیزو مولا کائنات نے اپنی حکومت کے درمیان جو دوران جو انتظام کیا تھا، کوفے میں کوئی جو ہے بے گھر نہیں رہ گیا تھا. کوفے میں کوئی بے گھر نہیں. کیا کہا؟ تمہارے گھر نہیں ہے، مطلب تم کون ہو؟ کہا سننا چاہتی ہوں میں کون ہوں. میں حسین کا قاصد مسلم. ابھی تو مسلم کا نام سننا تھا، ایک دفعہ اس مومنہ نے کہا زہیسا عادت، میری یہ قسمت، ارے میرے گھر آقا کا نمائندہ آیا ہے. مولا گھر میں تشریف لائیے، یہ گھر آپ ہی کا گھر ہے. پہچان گئے وہ عورت کون ہے؟ تواف بیوی کا نام، حسین کی چائنے والی، علی کی شہدائی، جرباتی شہدائی نہیں، معرفت والی شہدائی. جس شہر میں مر گر کر کے گھروں میں گھس بیٹھے ہیں، اسی شہر کی خاتون ہے جس کے دل میں معرفت اہل بیت ہے. پہچانتی ہے حسین کو، پہچانتی ہے نمائندہ حسین کے مقام کو. مولا میرے گھر میں تشریف لائیے. انجام سے باخبر ہے، پتا ہے کیا ہونے والا ہے. لے کر کے مسلم کو گھر میں آئی، ایک حجرے میں جناب مسلم کے لیے جگہ فراہم کی، جو کچھ کھانے وغیرہ کو دے سکتی تھی کھانے کو پیش کیا. جناب مسلم نے کھانے کو ہاتھ نہ لگایا. تھوڑی دیر میں جناب مسلم مصروف عبادت ہو گئے. جناب مسلم مصروف عبادت ہیں، ضعیفہ توہا کا ایک لڑکا تھا جو گھر سے کافی دیر سے نکلا ہوا تھا، وہ بار بار دروازے پہ سیڑھی جاتی تھی اپنے بیٹے کے لیے، کہ اچانک اس کا بیٹا گھر میں داخل ہوا. توہا نے بیٹے کو خبر نہ دی، چونکہ حالات بگڑ گئے ہیں کوفے کے، بیٹے کو خبر نہ دی. لیکن بیٹے کو دفعہ احساس ہو گیا کہ ماں اس حجرے میں بار بار کیوں جا رہی ہے؟ توہا بار بار جاتی تھی، میرے آقا کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، کسی چیز کی اگر ضرورت ہو میرے آقا کی تو میں اسے فراہم کر دوں. بیٹے کو شک ہو گیا، چپکے سے جا کر کے دیکھا. کیا دیکھا؟ مسلم حجرے میں تشریف فرما ہیں. فوراً گیا جا کر کے ابن زیاد کو خبر دے دی کہ مسلم ہمارے گھر میں پوشیدہ ہیں. مسلم نے ابن زیاد نے ایک فوج بھیجی جناب مسلم کی جو ہے گرفتاری کے لیے. اسے جناب مسلم رات بھر مصروف عبادت، تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی ہے. خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ علی مرتضیٰ آئے ہوئے ہیں. آنے کے بعد کہتے ہیں مسلم الوہا الاجل، مسلم جلدی میرے پاس آؤ. آنکھ کھلی، سمجھ گئے شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے. دوبارہ مصروف عبادت، مصلی عبادت میں بیٹھے ہی تھے کہ گلی میں گھوڑوں کی ہنہنانے کی آوازیں آنے لگی، گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں آنے لگی. مسلم نے فوراً تلوار نکالی، گھر سے باہر جانے لگے. تو آگے بڑی شہزادے کہاں جا رہے ہیں؟ کہ تو سن نہیں رہی ہو، گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے. کہ مولا اسی لیے تو کہہ رہی ہوں، مولا گھر سے باہر نہ جائیے، گھر میں شاید آپ کی جان محفوظ رہ جائے. توبہ کو تو خبر بھی نہیں ہے کہ بیٹے نے جا کے شکایت کرتی ہے. مولا گھر سے باہر نہ جائیے. ایک دفعہ مسلم نے عجب جملہ کہا, اے مومنہ ارے مجھے یہ پسند نہیں ہے میری خاطر کسی مومنہ کے گھر کی بے حرمتی ہو. میں یہ نہیں چاہتا ابن زیاد کے سپاہی تیرے گھر میں گھس آئے. جی چاہتا ہاتھ جوڑ کے کہو مسلم ارے کام مومنہ کا اتنا خیال, ارے اگر کربلا میں ہوتے تو تم پر کیا گزرتی. کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے کیسے برداشت کیا ہوگا. ارے بعد قتل حسین درانہ فوج خیمے میں گھس آئی. کوئی زینب کے سر سے چادر چھین رہا ہے, کوئی سکینہ کو تماچے لگا رہا ہے, کوئی ام کلثوم کو درے لگا رہا ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جناب مسلم گھر سے باہر آئے شجاعت کے ساتھ, شجاعت حیدری کا نمونہ پیش کرتے ہوئے لشکر کا مقابلہ کیا. 500 کا لشکر ناکافی ہوا. دوبارہ مدد مانگی گئی ابن زیاد سے, دوبارہ مدد بھیجی گئی. فوج پہ فوج آ رہی ہے لیکن علی کا یہ شیر قابو میں نہیں آتا. تنے تنہا مسلم لڑ رہے ہیں. تجویز پیش کی کہ مسلم کو اس طرح سے گرفتار نہیں کیا جاتا. ہیلے سے کام لیا گیا, ایک گڑھا کھودا گیا, اس کا منہ ہاتھ پوچھ سے جو ہے وہ یہ جو ہے چھپا دیا گیا. جناب مسلم لڑتے 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 ایک دفعہ گڑھے کے پاس پہنچے. مسلم کے قدم گڑھے میں پہنچ گئے. اور گڑھے میں پہنچنا تھا, اب مسلم کی تلوار چل نہیں رہی ہے. کوئی پتھر مار رہا ہے مسلم کے اوپر, کوئی تیر برسا رہا ہے. اجرکم اللہ. مسلم زخموں سے چور, گرفتار کر لیا گیا مسلم کو. گرفتار کر کے دارالمارا لے جایا گیا. دارالمارا کے دروازے پہ مسلم بیٹھے ہوئے ہیں. زخم ہے, خون بہ چکا ہے, پیاس کا غلبہ ہوتا ہے. مسلم نے پانی کا تقاضا کیا, کسی نے ایک کنویں میں بھر کے مسلم کو پانی پیش کیا. ابھی کربلا نہیں ہے نا, جہاں اٹا ششمہ ہے کو بھی پانی نہ دیا جا سکے. اے عزیز, مسلم کو پانی دیا گیا. جناب مسلم نے پانی پینا چاہا. زخم ہے ہوٹوں میں, زخم ہے ہوٹوں میں, دانت زخمی ہیں, خون پانی میں گرا, خون کا رنگ پانی کا رنگ تبدیل ہو گیا. نجس پانی کو پی نہیں سکتے, پانی کو پھینک دیا, دوبارہ پانی دیا گیا, پھر دوبارہ وہی منظر. مسلم نے کہا شاید اب میری قسمت میں پانی نہیں ہے. ہو بھی کیسے سکتا تھا. مسلم تم تو حسین کے باوفا ساتھی ہو نا, یہ کیسے ممکن تھا. آقا دم شہادت, پیاسا دنیا سے جائے, غلام سوراب ہو کر کے دنیا سے چلا جاتا. مسلم نے پانی نہیں پیا. دارالعمارہ میں داخل ہوئے, کسی نے کہا مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا. مسلم کہتے مالی سوال حسین امیرو, میرا امیر حسین کے سوا کوئی نہیں ہے. حالات کو بچانے زخمی مسلم, زنجیروں میں جکڑے مسلم, ظالم کے چنگل میں اسیر مسلم. میرا جذبہ یہ ہے تو امیر اپنے کو کہتا ہے تو کہنے دے, ہم حق اعلان سے باز نہ آئیں گے, انجام چاہے کچھ بھی ہو جائے. بس ختم کیا مجلس کو. ابن زیاد نے حکم دیا دارالعمارہ کی چھت پہ لے جا کر کے مسلم کا سر قلم کیا جائے, لاش کو جو ہے اوپر سے جو ہے نیچے پھینک دیا جائے. ادھر مسلم اوپر گئے ہیں, ادھر حسین کا قافلہ مکے سے چل چکا ہے, کوفے کی جانب رواں ہے. ایک منزل پر حسین ٹھہرے ہوئے ہیں, کوفے کی طرف سے کچھ لوگ آتے ہوئے نظر آئے. حسین نے کہا بھیا عباس ذرا آگے بڑھ کے دیکھو یہ کون لوگ ہیں, ان سے پوچھو کہ میرے بھائی مسلم کی کیا خبر ہے, کوفے کے کیا حالات ہیں. جب ان افراد کو لایا گیا امام حسین کے پاس, کہا مولا سب کے سامنے سننا چاہتے ہیں, تنہائی میں آپ سے عرض کروں. کہا نہیں, یہ سب اپنے ہیں, بتاؤ. کہا مولا جب میں کوفے سے چلا تھا, کوفے میں عالم یہ تھا مسلم کی لاش میں, مسلم کی لاش میں رسی باندھ کر کے اسے کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا. اے عزیزو کیا وفا ہے. ارے اگر آقا کی لاش کو غسل و کفن نہ ملا, اگر آقا کی لاش گھوڑے کی تابوں سے پامال کی گئی, ارے مسلم کی لاش کو بھی غسل و کفن نہ ملا, کوفے کی گلیوں میں کھینچا گیا. خبر سننے کے بعد جناب مسلم کی
کہ شہادت کی خبر سن کر کے حسین خیمے میں آئے, بس آخری موقع اور زحمت تمام. آنے کے بعد کہتے ہیں بہن زینب میرا مسلم کی بیٹی کو تو بلانا, اے عزیز یتیم مسلم قریب آئے. حسین نے یتیمہ کو اپنے زانوں پہ بٹھایا, زانوں پہ بٹھانے کے بعد اس بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا. ارے بنی ہاشم کی بیٹی ہے, کہا بابا اے آقا میرے بابا کی خیر تو ہے, ارے آپ اس طرح سے ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے. اے یتیم اے مسلم مبارک, ارے بابا کی خبر اس طرح سے ملی. حسین جیسا کریم امام کوئی آ کے سکینہ کے درد کو پوچھے, سکینہ کو خبر کیسے ملی؟ شیر تماشے لگا رہا تھا, بچی تڑپ رہی تھی, آئے چچا آئے میرے بابا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین, وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بارہ الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق کرامت فرما کہ ہمارے یہ آنسو اتنے قیمتی آنسو بن جائیں کہ ہمارے سارے گناہوں کو دھل دیں. بارہ الہ غم حسین میں بہنے والے یہ آنسو ہماری نجات کے ضامن بن جائیں. محبوب تجھے واسطہ ہے لبیت اطہار کا, ہمیں ویسا ہی عزادار بنا جیسے عزادار کی تمنا اہل بیت نے کی تھی. پالنے والے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہم جہاں مصروف عزا ہوں ہمارے ہاتھ سینے پر ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری, وہی ہم حسین کے مقصد کو اور ان کے جو ہے مشن کو بھی فراموش نہ کر سکیں. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ عنایت فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما. بار الہ مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ, ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. حضرت کا جب ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانه وانصاره. درخواست ایک سورہ فاتحہ کی مرحوم سید علی محمد کے لیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.